الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم حاضرین محترم قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور دوسری آیت کا ایک حصہ جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اپنی جان اس کے سپرد کر دیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق بھی حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ شہداء کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے تو بلا شک و شبہ شہداء جو دنیا سے رخصت ہو گئے حتیٰ کہ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز جان ہے انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں آنے کی دوبارہ کوئی خواہش نہیں کرے گا. یعنی ہر شخص جو ایک دفعہ چلا گیا اس کو کوئی خواہش نہیں ہوگی دنیا میں آنے کی. لیکن شہداء اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ آپ ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دیجئے تاکہ تم آپ کے راستے میں ہم پھر سے کفار سے جنگ کریں لڑیں اور اس راستے میں جو شہادت کا مزہ ہے وہ لوٹیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان بظاہر اپنی جان قربان کرتا ہے تو دوسرے کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی گئی اسے تکلیف پہنچی لیکن اللہ کے راستے میں شہادت کا مزہ جو شہید کو آتا ہے وہ اور دوسرے کو نہیں آ سکتا. جان تو بہرحال جانی ہے آج نہیں تو کل لیکن اگر یہ جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحیح مصرف پر خرچ ہو جائے صحیح مصرف میں چلی جائے تو اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم تو ویسے بھی بکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں ہماری جانوں اور ہمارے مال کا سودا اللہ نے کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جان خرچ کرنے کا حکم دے تو جان خرچ کر دیں جب مال خرچ کرنے کا حکم دے تو ہم مال خرچ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سودا کیا اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں. بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں نتیجتاً کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں کبھی دوسرے کو قتل کرتے ہیں. وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے چاہے اللہ نے تورات میں کیا ہو انجیل میں کیا ہو قرآن مجید میں کیا ہو جو وعدے بھی اللہ نے کیے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں حق. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جو لوگ اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا اس کو نبھاتے ہیں تو فاستبشروا ان کو خوشخبری دے دیجیے ان کے لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ جو تم نے سودا کیا ہے وہ بڑا عظیم الشان سودا ہے. جان کے اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا بڑا سستا ہے. اسی لیے فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے. بعض لوگ کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی مال مل جائے، خزانہ مل جائے. بعض کامیابی کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عہدہ مل جائے، حتیٰ کہ ہم صدر مملکت کے عہدے پر پہنچ جائیں تو سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام عہدوں اور ایسے تمام مال و دولت اور خزانوں کے ملنے پر کسی کامیابی کی مبارکباد نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو یہ ہے اصل میں بڑی عظیم الشان کامیابی جو انہیں حاصل ہوئی. وذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی. تو بہرحال اصل میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ ماہ مبارک چونکہ معروف اور مشہور ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں فقط اتنا ہی رہتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی ابتدائی شہادت سے ہوتی ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور جن کی شخصیت اتنی عظیم الشان ہے کہ تقریباً 20 سے 22 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. یعنی جو رائے فرش پر حضرت عمر فاروق کی تھی وہی فیصلہ عرش پر اللہ رب العزت کا. ایسی عظیم الشان شخصیت کہ 20 سے 22 مقامات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، اور بعض جگہ تو وہی بیائی نہیں، وہی الفاظ جو سیدنا عمر فاروق کی زبان پر جاری ہوئے اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملول ہوئے، رنجیدہ ہوئے، مختلف صحابہ کرام سے آپ نے رائے لی کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، سب سے آپ نے رائے لی. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا کسی اور نے کرایا؟ کہا کہ اللہ رب العزت کی مرضی سے. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو اور اس کی بیوی نہ پاک ہو. اور ساتھ میں فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ نے بیائی نہیں ہے، قرآن مجید اسی الفاظ میں نازل فرمایا کہ جبریل جاؤ، جو فیصلہ عمر نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بلا شبہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان لوگوں نے لگایا. اسی طرح سے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مشہور آیت کے حکم بھی ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جایا کریں. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو مقام ابراہیم کو تو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. چنانچہ جتنے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہ سب کے سب طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا اپنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک موقع پر جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تو بہت سے صحابہ کرام نے رائے دی. سیدنا صدیق اکبر کی رائے بھی یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے قیدیوں کو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. آپ نے پوچھا کہ عمر تم خاموش کیوں ہو، تم بھی اپنی رائے دو. حضرت عمر فاروق نے یہ رائے دی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمن ہیں تو عمر کے جو رشتے دار ایسے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں عمر کے حوالے کر دیا جائے، صدیق اکبر کے جو رشتے دار ہیں انہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، اسی طرح جس کے جو رشتے دار ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں اور ان کے سر قلم کر دیے جائیں تاکہ اللہ اور رسول کا مخالف کوئی باقی نہ رہے. یہ غیرت دینی تھی ان کی. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک فیصلہ فرما چکے تھے اس لیے آپ اسی فیصلے پر قائم رہے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں تم سے، تم نے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا، بظاہر حقیقتاً تو دنیا کے طلبگار نہیں تھے وہ، لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ فدیہ لے کر چھوڑا گیا تو ظاہر میں کچھ نہ کچھ دنیا دی گئی جس کے بدلے میں قیدیوں کو آزاد کیا گیا۔ اس پہ آیت نازل ہو گئی، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ، اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں تم سے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر بھی رونے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرما دیتے تو سوائے عمر کے کوئی باقی نہ بچتا۔ یہ موافقات عمر ہیں، اتنی بڑی شخصیت، پردے کے احکام سیدنا عمر فاروق کی غیرت دینی کی بنا پر اللہ نے نازل فرمائے۔ حضرت عمر فاروق نے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہتا ہے کہ آپ کی جو گھر والیاں ہیں اور دیگر تو پردے کے احکام نازل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کتنے واضح الفاظ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، قل لازواجک وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر چادریں لے لیا کرے، پردہ کر۔ یہ احکام نازل ہوئے، اب دیکھیں بیویوں کے بارے میں الگ، تاکہ کوئی شائبہ باقی نہ رہے کہ صاحب صرف بیویوں کے لیے نازل ہوئے اور عام مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ آج بہت سی خواتین کو جب پردے کے لیے کہا جاتا ہے کہتے صاحب پردہ تو آپ کو ہونا چاہیے، اب ان سے کوئی پوچھے کہ تم زیادہ عقل مند ہو یا اللہ کے رسول یا خود اللہ رب العزت جنہوں نے یہ حکم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ تو کہیں کہ پردہ کرو، ہم کہیں کہ پردہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، پھر میں اس پر یہ کہتا ہوں عام طور پہ کہ ان کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہے آنکھ میں پردہ ہو بس کافی ہے، لباس بھی کیوں پہنا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض جگہ پر تو اس کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا، آج کل کی جو لباس ہے وہ بھی بے لباسی ہی ہے۔ بہرحال اب بیویوں کے لیے حکم الگ آیا، قل لازواجک، زوج کی جمع ازواج، اور پھر آگے وہ بناتک، بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے، اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک بیٹی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تین سے زیادہ تھی، کیونکہ بنت کی جمع بنات آتی اور بنات جو ہے وہ تین سے اوپر کی تعداد پر بولا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، لیکن بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں اللہ کو تو علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لہذا بنت نہیں کہا بلکہ بنات کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب بنات یہاں پر عامۃ الناس کی جو بچی ہیں ان کی وہ مراد ہیں، اللہ نے آگے فرما دیا وہ نساء المؤمنین، تو پتہ چلا کہ مومن عورتوں کے لیے بھی حکم الگ، بنات کے لیے بھی حکم، ازواج کے لیے بھی حکم، تمام مسلمان عورتوں کے لیے حکم دے دیا پردے، اور ساتھ میں مسئلے کو واضح بھی فرما دیا کہ آپ کی بیٹیاں ایک نہیں تھی بلکہ تین، اس سے زیادہ چار بیٹیاں۔ تو بہرحال یہ حکم بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان کو ظاہر کرتا ہے کہ جو رائے آپ کی تھی اللہ رب العزت کا فیصلہ بھی یہی تھا، اگرچہ اس کے فیصلے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں فرمایا، اللہ کو تو معلوم تھا کیا کچھ کرنا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دولہا بھی خود ہی بناتے ہیں، حکم بھی خود دیتے ہیں، دولہا بھی خود ہی بنا دیتے ہیں، حسن کا اہتمام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر دولہا بھی اسی کو بنا دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے ایسا کر، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو بہرحال یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا یکم محرم الحرام کو کی شہادت کا دن تھا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سن ہجری اسلامی کی جو ابتدا ہے وہ شہادت سے ہی ہوتی ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب ذکر کرتے ہیں لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھول جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ تو انتہا درجے کی مظلومانہ شہادت ہے۔ سیدنا حسین کا پانی تین دن بند کیا گیا جس کو لوگ نوحہ کرتے ہیں اور مختلف انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 40 دن بند کیا گیا. معمولی بات 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا پانی بند کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کر مسلمانوں کی ملکیت میں دیا کہ تم اس سے پانی پی لیا کرو. اس لیے کہ پانی دکھتا تھا, کوئی پانی پینے نہیں دیتا تھا صحابہ اکرام کو, مسلمانوں کو. تو آپ نے کنواں خرید کر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. پیر عثمان آج بھی موجود, آج بھی وہ کنواں موجود ہے. لیکن جب شہادت کا موقع ہے تو ظالموں نے پانی بھی نہیں لے جانے دیا. حتیٰ کہ عثمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن ان دونوں نے چاہا کہ آپ تک پانی پہنچا دیا جائے, لیکن جب جس مشکیزے کو اپنی کمر پر لاد کر وہ لے جا رہے تھے وہ تیروں سے چھلنی کر دیا اور پانی بکھر گیا, پانی وہاں تک نہیں پہنچ رہے. لیکن ہم ان تمام شہادتوں کا ذکر شاید بھول جاتے ہیں یا ہمیں معلوم نہیں. مظلومانہ شہادتیں وہ بھی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اس شہادت کا پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ باقی ساری چیزیں چھپ گئی اس پردے میں. اب اس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب اس مہینے میں شادی کرنا جرم, کو خوشی منانا غلط. اس قسم کے خیالات لوگوں کے بن گئے کہ صاحب محرم میں شادی, محرم میں خوشی منا رہا ہوں. تو گویا یوں سمجھ لیا کہ محرم حضرت حسین کے بعد کوئی مہینہ آیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. محرم محرم الحرام کا مہینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سے, حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. تو محرم الحرام کا مہینہ عند اللہ تو ہمیشہ سے تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے محرم الحرام اسی طرح کہلایا جاتا تھا. لیکن یہ تصور جو آج ہمارا ہے کہ غم کا مہینہ ہے, منحوس مہینہ ہے, ریاض باللہ, یہ تصور صحابہ کرام کا نہیں. اور ویسے بھی ہمارا تو شہیدوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جب انہیں حیات ابدی حاصل ہے, جو حیات عارضی پر خوش ہوتے ہیں تو حیات ابدی پر ہم ناخوش کیوں ہوں؟ ابدی حیات پر تو ہمیں اور خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں, روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جن کو اللہ نے فرمایا کہ زندہ ہے ان کا ماتم کرنا جائز ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی مر جاتا ہے تو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو نوچے یا اپنے سینے کو پیٹے یا اپنے گریبان کو چاک کرے یا اپنے ہاتھوں سے رخساروں کو پیٹے. یہ سب چیزیں ناجائز, منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم تو اس بات کو جائز ہی نہیں سمجھتے, اور خاص طور پر شہادت پر, شہادت کے بعد ماتم کرنا چاہیے مانے دار. شہادت تو نعمت عظمیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں, یہ تو بہت بڑی دولت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, جس سے ان کے جنتی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ نوجوانوں کے سردار ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. تو معمولی مرتبہ تھا کہ اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا ہے, اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں, ہر آدمی کو سولی پر نہیں لٹکایا جاتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ تمنائیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سولی کو اوپر نہیں لٹکاتے, لیکن اپنے خاص بندے جو ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ نے خاص مقام عطا فرمانا ہوتا ہے, ان الحق کہتے ہیں اور سولی پر چڑھ جاتے ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت اونچا اور بہت بلند ہے. جو ہم انہیں ظاہر کرتے ہیں, ہم تو ان کے مقام کو گرا دیتے ہیں علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بہن و گمان سے بھی زیادہ بلند درجے رکھتے ہیں. اس لیے ان کی شہادت پر ماتم کرنا, رونا, یہ سب شریعت اسلامی اس سے بری. اور یہ بات میں نے اس لیے بحث کر دی کہ یہ جو مہینہ محرم الحرام کا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے ظلم و ستم سے ہماری قوم کو نجات ملی تھی، فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھے۔ ویسے ہی پتہ چلا بھائی فرعونیوں سے نجات خوشی کی بات ہے یا غم کی بات؟ وہ خوشی کی بات تھی، اسی بنا پر وہ شکر کی ادائیگی، کیونکہ شکر نعمت پر ہوتا ہے، نعمت کی نعمت جو انہیں حاصل ہوئی اس نعمت کی ادائی، اس نعمت حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس لیے ہم بھی آئندہ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنا بھی اس لیے ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم کو شہید ہوئے لہذا 10 محرم کا روزہ، اس لیے نہیں، یہ روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنے زمانے میں، اور نہ صرف رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بمنزل فرض کے ساتھ، اس وقت فرضیت رمضان کی نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا آپ نے عاشورے کا روزہ ہمیشہ رکھا، حتیٰ کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بمنزل فرض کے ہی رہا غالباً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے رہے، اور اتنی اہمیت آپ نے اس کی جتلائی لوگوں پر کہ باقاعدہ صحابہ کرام میں اعلان کرایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا، اور بعد میں رکھتے رہے تو ایک صحابی عباس صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو بظاہر جو ہے عمل میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ہاں تو یہ بڑا عظیم الشان دن ہے، ان کے لیے تو عید کا دن ہے گویا کہ یہ، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو گویا ان کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، تو مشابہت پیدا ہو رہی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا کہ مشابہت سے ہم نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے اگر زندگی عطا فرمائی آئندہ سال ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھے۔ اب اس کے 2 مفہوم بیان کیے شارحین نے، ایک تو یہ کہ صرف 9ویں کا روزہ رکھیں گے 10 کا نہیں رکھیں گے آئندہ، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں یہ مطلب تھا کہ 10 کا تو رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی رکھیں گے تاکہ 9 اور 10 کا مل کر ان سے مشابہت ختم ہو جائے، کیونکہ وہ صرف 10 کو رکھتے ہیں ہم 9 کو بھی رکھیں گے، جو مشابہت تھی اس سے نکل گئے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین محدث تھے، انہوں نے اس موقع پر معارف الحدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ اس زمانے کے یہود اسلامی اور قمری مہینوں کو جانتے ہی نہیں، یا جانتے بھی ہیں تو اپنا کوئی کام اس مہینے کے اعتبار سے اب نہیں کرتے ہو، اس لیے اگر کوئی اس زمانے میں صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ مشابہت نہیں ہوگی، کیونکہ جو علت تھی وہ ختم ہو گئی مشابہت، اب چونکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کوئی کام انجام ہی نہیں دیتے، اس لیے اگر کوئی شخص عاشورے کا روزہ رکھے صرف اور 9 کا یا 11ویں کا نہ رکھے تب بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے بظاہر، وہ اگر کوئی شخص 1 بھی رکھنا چاہے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اس سے ایک بات جو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ جیسا کہ لوگوں کا تصور ہے کوئی منحوس مہینہ ہے الیاس باللہ، یا خدا نہ کرے یہ خوشیوں کا قاتل مہینہ ہے یا غم اور شوق کا مہینہ ہے، یہ صحیح نہیں، اس مہینے میں نکاح شادی بیاہ سب جائز، زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی شوال میں ہوئی، اور ہوئی کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عائشہ فرمایا کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم خود سوچ لو کہ مجھ سے زیادہ میرے لیے اس سے زیادہ بابرکت مہینہ کون سا ہو سکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ منحوس مہینہ یہ غلط ہے۔
یہ لوگوں کے اپنے اختراعات اپنے ایجادات ہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی گھنٹہ اور ساعت منحوس نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں، دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور مختلف ایام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سب ہر طرح سے برابر ہی ہے. اب اللہ نے جس کو فضیلت دے دی ایام کو تو وہ ایام ہے فضیلت والے، ورنہ ہمارے کہنے سے کوئی دن منحوس نہیں بنتا. اس لیے تصور ختم ہونا چاہیے، عام طور پر یہ تصور لوگوں میں ہے. تو محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ، اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ آدمی 10 تاریخ کا روزہ رکھے، یا 9 کو بھی ساتھ میں ملا لے، یا 10 اور 11 کا رکھ لے، کچھ فراخی اس دن اپنے عزیز اور رشتے داروں پر، اپنے گھر والوں پر کر لے، بس اتنی ہی سی بات ہے. اور امید رکھے کہ انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا، اس لیے اس کی فضیلت ہے. باقی اس کے علاوہ کسی اور اعتبار سے اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. البتہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے واقعات اس مہینے میں ہوئے، کسی کو کتاب دی گئی، کسی کو نجات عطا کی گئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے وہ دودھی پہاڑ پر جا کر لگی، وہ 10 محرم کا دن تھا. اسی طرح اور بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن ہمارے یہاں تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی قوم کی جب کوئی شخص مشابہت کرتا ہے تو 2 طرح کی مشابہت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ از خود کوئی مشابہت پیدا ہو جائے، ارادہ نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ بتکلف ان جیسا بننے کی کوشش کرے. جیسے بعض لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، گلے میں جو ہے وہ زنار سنار ڈال لیتے ہیں، فلاوا جس کو کہتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، مختلف دھاگے. اور بعض لوگ جو اس مہینے میں حضرت حسین کا فقیر بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین کا فقیر ہے، منتیں مان لیتے ہیں، ہرے کپڑے پہناتے ہیں، گھر گھر جا کے بھیک مانگ کے کھاتا ہے. اندازہ لگائیے، شریعت نے تو بھیک کو منع کیا ہے، ہاتھ پھیلانے کو منع کیا ہے، اور ہم فقیر بنا لیتے ہیں. حکمرانوں میں ہمارے کیوں یہ خو نہیں آئے گی جب قوم کے اندر یہ خوب رسی بسی ہے کہ فقیر بناتے ہیں، تو عادتیں ہمارے یہاں تو اوپر تک جاتی ہیں، وہ بھی فقیر بن جاتے ہیں. پھر کشکول کو توڑنے کے بجائے یہاں پر ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ صاحب کشکول رکھو، مانگ کے کھاؤ. یاد رکھیے شریعت اسلامیہ یہ سبق نہیں دیتی. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر تم مانگو گے، سوال کرو گے، قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ایسا داغ ہوگا کہ بعد میں فرمایا کہ تمہارے چہرے کی جو آبرو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بعد میں کہا کہ اس جگہ کا گوشت نہیں ہوگا چہرے پر. اب آدمی سوچے، یہ سوال کرنے کا عذاب ہے کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے. الا یہ کہ وہ شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، فاقے گزر رہے ہوں، اس کے لیے تو جائز ہے کہ وہ مانگ لے بقدر ضرورت، لیکن کسی اور کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. آج ہمارے یہاں تو فیشن بن چکا ہے. آج ہی ایک دوست کہہ رہے تھے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت سے فقیر میاں رکشے میں بیٹھ کر اور ٹیکسیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں مانگنے کے لیے، جب جاتے ہیں تو رکشہ کر کے واپس جاتے ہیں، ٹھاٹ باٹ. لیکن اب عادت ایسی پڑ گئی بھیک مانگنے کی، جس کو یہ عادت پڑ جائے پھر وہ چھوٹتی نہیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. بہرحال شریعت اسلامیہ سوال کرنے کو منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھنے پر، زکات دینے پر، روزہ رکھنے کے لیے بیعت لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم اللہ کی سوا کسی سے مانگو گے نہیں. بعض صحابہ کرام سے بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں بعض ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے 3 دن پہلے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ کیا مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر، ہم نے ابھی تو بیعت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس بات پر کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے. تو وہ بات میں پھر وہ صحابی ایسے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کا کوڑا گر جاتا تھا تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کوڑا اٹھا کر دے دو، اونٹ کو بٹھا کر خود اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے، تاکہ ظاہری اعتبار سے بھی وہ سوال نہ ہو. حالانکہ یہ سوال نہیں ہے، لیکن وہ اتنی احتیاط کرتے تھے. تو جس دین و شریعت میں اتنی احتیاط ہو، وہاں پر ہم باقاعدہ فقیر بناتے ہیں کہ صاحب مانگ کے کھائے گا. تو اس میں ایک تو غلط عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم نافع نہیں سمجھتے، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر اس کو فقیر نہ بنایا تو یہ مر جائے گا. یہ شرک ہے، اس قسم کے خیالات رکھنا. اس مہینے میں اس قسم کی بہت سی, اور یہ سب سنی حضرات کرتے ہیں. سن, یہ سنی سنت سے نہیں ہے بلکہ سنی سن سے ہے کہ وہ اتنے سن ہو چکے ہیں کہ اب سنتوں کا اثر ان پہ نہیں ہوتا. جس طرح ایک آدمی کو اگر ٹیکہ لگا دیا جائے اور اس کا وہ حصہ سن ہو جائے تو آدمی کچھ بھی کر لے اسے احساس ہی نہیں ہوتا, کاٹ کے ڈال دو اس حصے کو پتہ نہیں چلتا. اسی طریقے سے ہم بھی سن ہو چکے ہیں, اسی لیے ہم سنی کہلاتے ہیں. ورنہ میں بہت سے لوگوں کو پوچھا کہ سنی کا مطلب کیا ہے, یہ بتلائیے سنی کسے کہتے ہیں؟ حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہو تو وہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, لیکن حقیقت یہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 73 فرقے ہوں گے امت کے, 72 دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے, ناجی فرقہ جس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحاب, جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو وہ ہے جنت میں جانے والا فرقہ. اسی کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت, کیونکہ ما انا علیہ جو میرے طریقے پر ہو اس سے مراد سنت, واصحابی سے مراد ہے جماعت, اس کا ترجمہ ہو گیا اہل سنت والجماعت. اب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو اور جو صحابہ کرام کے طریقوں پر ہو وہ ہے اہل سنت والجماعت. اب ہر آدمی کے لیے ایک کسوٹی ہے, برکھ لے اپنے آپ کو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہے ہیں, آپ کے صحابہ کے طریقوں پر چل رہے ہیں, اہل سنت والجماعت. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت طریقے اختیار کیے جائیں اپنے طور پر, جو ہم نے ایجادات کر لی ہیں, شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. شریعت میں جو نیکی کے کام ہیں وہ سارے سال کے لیے نیکی ہیں, 10 دن کے لیے اور 5 دن کے لیے نیکی نہیں ہے فقط. آج بعض لوگ پیاس کو آج کل لگتی نہیں, بہت کم لگتی, پھر بھی سبیلے بنائی ہوئی, پیاس و سبیلے شہیدوں کے نام, لیکن میری سمجھ میں کبھی یہ بات نہیں آئی اور کسی عقل مند کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ تو پیاسے جان دے رہے ہیں اور ہم پانی پی پی کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. بلکہ پانی نہیں, ہزارہ قسم کے شربت, کہیں روح افزا کے شربت ہیں تو کہیں پستے اور بادام کے شربت ہیں تو کہیں روح کیوڑا اس میں ڈالا جا رہا ہے, کہیں جو ہے وہ سادہ شربت پلایا جا رہا ہے, کہیں دودھ ڈال کر شربت پلایا جا رہا ہے, ہزارہ قسم کے شربت ہیں اور ہم جناب ان کی عشق و محبت میں خوب پی رہے ہیں. ویسا ہی جیسے کہتے ہیں تیرے غم میں موٹا ہو گیا, غم میں پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے, یہاں یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی ان سے محبت, باقی کسی معاملے میں ہم ان سے ان کی پیروی نہیں کرتے. ارے بھائی اگر پیروی کرنی ہے تو پھر حق کے لیے ڈٹ جاؤ, پھر مارے بھی کھاؤ, پھر قربانیاں بھی دو, پھر یہ سر قلم بھی کراؤ, تب تو سمجھیں گے کہ ہاں بھائی شہادت حسین کا انہیں واقعتا بہت دکھ ہے اور واقعتا یہ کچھ محبت رکھتے ہیں. لیکن صرف ہم شربت پینے کے لیے, حلوہ کھانے کے لیے, میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ بدنام مولوی کھاتے سب ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چلے جائیے صبح حلوائی کی دکان پر, دیکھ لیجئے وہاں کتنے مولوی کھڑے ہیں اور کتنے عام لوگ کھڑے ہیں. پیر کے اتوار کے دن خاص طور پر جا کے دیکھ لیجئے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو کن کی لائنیں زیادہ ہوتی ہیں پھر آ کے مجھے بتا دی. تو کھانا حرام نہیں ہے, جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھی میٹھی چیز, اور ہمارے یہاں اصل میں بدنامی کیا ہے کہ ہمیں عربی زبان سے واقفیت نہیں. عربی زبان میں ہر میٹھی چیز کو حلاوہ کہتے ہیں. وہاں جو ہمارے یہاں ٹافیاں ہیں جب وہ جو وہاں پر عام طور پر مٹھائیوں کی دکانیں نہیں سعودیہ میں, اب پاکستانیوں نے کچھ کھول لی ہیں, لیکن وہاں عام طور پر مٹھائیوں کی مٹھائی ہوتے ہیں, بادام پستے وغیرہ اس قسم کے اوپر مٹھائی میٹھی چیز اس پر ہوتی ہیں, ان مٹھائیوں کو حلاوہ کہتے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ یحب الحلوہ, کہ آپ حلوہ پسند کرتے, تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھی حلوہ پسند کرتے, تو یہ حلوہ مراد نہیں ہے بھائی, میری چیز مراد ہے کوئی بھی ہو. اس زمانے میں اتنی کہاں ترقی تھی کہ قسمہ قسم کے حلوے جو ہمارے یہاں تیار ملتے ہیں تو وہاں پر ملتے ہوں, ہر میٹھی چیز کو حلاوہ کہتے تھے, آج بھی وہاں حلاوہ ہی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک غلط فہمی کی بنا پر ہمارے یہاں حلاوہ سے حلوہ نکل آیا, اور اسی حلوے کو جو اوپر ہم جان دے رہے ہیں آج کل. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی آج بھی کوشش کرے, اور جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچے, بلکہ ایسے لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں میں بھی نہ جائے کیونکہ مشابہت اختیار ہوگی, ان کی رونق بڑھے گی, اضافے ہوں گے, ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں. ہر آدمی جو کرتا ہے کرے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ بھئی تم تو کم از کم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو، اس ماہ مبارک میں جو فضولیات ہیں، شربت وغیرہ کا کوئی ذکر شریعت میں نہیں ہے کہ صاحب اس محرم کے مہینے میں خوب شربت پلائے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب کے زمانے میں شہید ہوئے، اس کے بعد ایک عرصے تک اس قدم کی بدعات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب کے زمانے میں شہید ہوئے، اس کے بعد ایک عرصے تک اس قدم کی بدعات نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ 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 ان چیزوں کا چلن ہوا، اور نتیجہ یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کتنی بگڑ چکی ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، اور جناب میلوں لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھنٹوں قطاروں میں لگے رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، جس سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو، شریعت میں ایسا کوئی کام نہیں۔ تو ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے کہ جس سے عوام کو تکلیف پہنچے، لوگوں کو اذیت پہنچے۔ شریعت اسلامیہ میں راستے روکنے کی ممانعت آئی ہے کہ راستوں پر مت بیٹھو، لوگوں کو تکلیف کا سبب نہ بنو۔ اور خود آئیے تو اس کا جس پر بیچتی ہے وہ جانتا ہے کہ مریض ایمبولینس میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہیں لے جا سکتا، راستہ ہی نہیں کہیں نکلنے کا، کیا کہے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو جو وی آئی پی معاملات چل رہے ہیں، اس میں بھی کئی لوگ جانوں سے جا چکے، لیکن بھلے چلے جائیں، کسی کو کیا پڑی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ ہم راستوں سے بھٹک گئے اور غلط راستے اختیار کر لیے۔ سیدھے سیدھے راستے اختیار کرو، پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لو، کبھی رہ جائے تو اپنی پڑھ لو، وقت پر پڑھنے کی کوشش کر لو، رزق حلال کما لو۔ بس جو آدمی اس زمانے میں اتنا کام بھی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ولی، رزق حلال کمانا آسان نہیں۔ پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا یا وقت پر پڑھ لینا، یہ بھی کمال ہے اس زمانے میں، آدمی بہت زیادہ گہرائیوں میں نہ جائے۔ اگر اتنا بھی کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کامیابی کی بات۔ کسی کی بحث مباحثے میں نہ پڑے، جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دی۔ اس لیے مثبت انداز میں آدمی بات کہہ دے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے جو شریعت اسلامیہ میں نہیں ان سے بچے۔ اب کتنے یہ سب کام سنی کرتے ہیں، حلیم گھوٹ رہے ہیں تو سنی گھوٹ رہا ہے، ساری ساری رات بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے کہہ دو رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن ڈیک بجا کے جناب ماتمی اور اس کے بعد بیٹھا ہوا حلیم گھوٹ رہا ہے، ساری رات گپوں میں لگ رہی ہے، نہ نماز کی فکر، نہ فجر کی نماز کی فکر، نہ عشاء کی نماز کی فکر، اور یہ سمجھتے ہیں سب سے اونچا کام اعلیٰ کام یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیے، فرائض کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں، اور جو چیز نہ نفل ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ کسی نے واجب کیا، اس کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں سے جبری چندہ وصول کیا جا رہا ہے، گلیوں میں، محلوں میں، دکانوں پر آ کے، گھروں میں، جناب علیم کا چندہ دے دیں، شربت کا چندہ دے دیں، جس نے نہیں دیا اس کو بس اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی پھر آئندہ سال دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ثواب کا کام تھوڑی۔ ہاں اگر کسی نے ایسا ہی شوق ہے اس کو لوگوں کی خدمت کرنے کا، سارے سال کرے، ہم منع نہیں کرتے، ہم بھی اس کے ساتھ دیں گے، سارا سال کرو یہ کام، پانی پلاؤ لوگوں کو، روشنی کا انتظام کرو جہاں نہیں ہے، تاکہ واقعتاً لوگوں کو راحت ملے۔ صرف پانچ دس دن پلا کے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم جنید بغدادی بن گئے، حسن بصری بن گئے، نماز ایک نہیں پڑھتے، اور شریعت اسلامی کے احکام کو توڑتے ہیں، ڈیک بجا کے گانے سننا اور یہ ماتمی دھنوں پر تڑکنا اور ناچنا اور اپنے نفس کو خوش کرنا اور اس کو موٹا کرنا، یہ دین تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس مہینے میں گریز کرنا چاہیے، شربت وغیرہ پینے سے بھی گریز کریں، سبیلوں کا پانی پینے سے بھی گریز کریں، اور اسی طرح سے کھچڑے وچڑے، حلیم ولیم جو کچھ بنتے ہیں ان سے بھی گریز کریں۔ ہمارے ایک صاحب تھے، سامنے رہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ مجھے آگے لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہاں پر بھی حلیم اور کھچڑے کا جو ہے وہ چندہ ہو رہا ہے، رات کو دیکھے کھڑکائیں لوگوں نے، اس کے بعد پھر لوگ آ گئے، لیکن لوگوں کے آنے سے پہلے وہ صاحب آ گئے، اور انہوں نے آگے کہا کہ بھئی برتن دیا، کہا کہ کھچڑا، انہوں نے کہا ابھی نہیں دے رہا، ابھی جاؤ۔
انہوں نے دوبارہ اشرار کیا, نہیں دیا تو انہوں نے خود ہی جو دیکھ چاہ اس میں ڈالا دیکھ میں اور بھر لی. جو صاحب کھڑے تھے غصے میں آئے, ان سے چھینا واپس ڈال لیا. جب واپس ڈالا تو انہوں نے اسی میں تھوک دیا دیکھ میں کٹ جاؤ. یہ بالکل میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہاں پر انصاف کا انتقال ہو گیا, اللہ کی مغفرت کرے, لیکن انہوں نے اس میں تھوکا اور کہا کہ اب کھاؤ جاؤ. تو لوگوں کے معاملہ رہتے, یہ چونکہ للہیت کے لیے نہیں ہے, یہ چیزیں اپنے نفس کو خوش کرنے کی, اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. سارا سال پڑھا ہے آپ کے لیے, کسی نے حلیم کو منع نہیں کیا کہ نہ کوئی ناجائز چیزیں اس میں ہوتی ہیں, لیکن اپنے پیسوں سے کھائیے. چندوں کے حلیم میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں, کسی نے خوشی سے دے دیا اور کسی نے جبرن دیا اور کسی نے اس لیے دیا کہ اگر نہیں دوں گا تو یہ مجھے ضرر پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو ایسے کام کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں, مسجد کے لیے مدرسوں کے لیے جبری چندہ لینا یہ جائز. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ دل کی ناخوشی کے ساتھ کسی کا مال وصول کریں گے تو شرم و حرام ہے, ناجائز. جو خوشی کے ساتھ دے دے آدمی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر خوشی سے کسی نے نہیں دیا اور ہم کس کس کے دل کو چیر کے دیکھیں گے کہ کس نے خوشی سے دیا, کس نے جبرن دیا, کس نے دل کی ناخوشی سے دیا. اس لیے ایسے مشکوک مال سے تو بچنا ہی چاہیے, آدمی گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دین کی سمجھ عطا فرما. اسی طرح بھائی اس مہینے میں تعزیوں میں شریک ہونا, ان کی زیارت کو کچھ ثواب کا کام سمجھنا, یہ بھی صحیح نہیں. اس لیے کہ عام طور پر یہ تعزیے بعض بزرگان دین کے جو روزے ہیں ان کی شبی ہیں, حضرت علی کے روزے کی شبی بناتے ہیں, کوئی حسین کے روزے کی شبی بناتے ہیں, کوئی مسجد نبوی کے روزے کی شبی بناتے ہیں, کوئی جو ہے وہ بیت اللہ کی شبی بناتے ہیں, اور بعض جاہل ان کے گرد ثواب بھی کرتے ہیں. یہ سب شرک اور بدعات ہوتی ہیں. اور پھر بعض لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب اپنے بچے کو تعزیے کے نیچے سے نکال دو, اور باقاعدہ منتیں مانی بھی ہوتی ہیں, اس لیے ہر سال ایسا کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں دو تین دن پہلے اخبارات میں تعزیوں سے متعلق کچھ باقاعدہ اخبارات میں آتے رہے کالم اور تصاویر بھی. لوگ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں, صدیوں سے, اور ان کے عقیدے بن گئے ہیں کہ باپ نے کیا تھا, دادا نے کیا, پر دادا نے کیا, لہٰذا ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. سارے سال یہی کام ان کے یہاں ہوتا ہے, تعزیے بنتے. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان تاجیوں سے نکال لیتے ہیں, سونا چاندی کھجوریں اور جناب میوے کے جو ہار ہوتے ہیں سب نکال کے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جب بانس بلیاں رہ جاتی ہیں, ٹانگیں مار مار کے لاتے, مار مار کے شہید کر دیتے ہیں, شہید ہو گئی. اپنے ہاتھوں سے جن کو پہلے بنایا پھر ان کو چوما, کوئی جا کے یوں ہاتھ لگاتا ہے, کوئی اپنے ہاتھوں کو چومتا ہے, کوئی ان کو چومتا ہے خود جا کے, اور پوری زیارت ان کی کرائی جاتی ہے پورے علاقوں میں شہروں میں. اور اس کے بعد جناب جب شام کا وقت ہوا لے گئے جناب, لے جا کر اس کو نیلی جیتی میں غرق کر دیا. یہ کہاں تک ہی, لیکن دکھ یہی کہ کرنے والے سب سنی حضرات. تو میرے عزیز بھائی, یہ ان تعزیوں میں شریف ہونا جانا یہ سب شرک اور بدعات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے مجلسوں میں جانا اور وہاں پر پھر رتب یابس روایات کو سننا سنانا, اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اسی طرح ماتمی سیاہ کپڑے پہننا, یہ بھی مشابہت میں داخل ہے, اس سے بچنا چاہیے کہ سیاہ کپڑے ہم کیوں پہنیں. اور اسی طریقے سے حضرت حسین کے فقیر کے نام سے امام حسین کا فقیر جو مشہور ہے, اس طرح اپنے بچوں کو بنانا یا گلے میں جو ہے وہ کلاوا ڈالنا, یہ سب ناجائز امور ہیں, ان سے بچنا چاہیے. باقی جو کرنے کا کام ہے, نمازیں پڑھو پانچوں وقت کی, جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو, اپنے عزیزوں کے لیے بھی کرو, دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی کرو, ذکر و اذکار کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, اور منع کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے, سارے سال خیر کے کام انجام دیجئے, سارے سال شبیلے لگائیے, سارے سال جو ہے وہ آپ شربت بانٹیے, کوئی منع نہیں کرتا. ارے بھائی جب سخت گرمی کا زمانہ آتا تو پانی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, پانی بیچتے ہیں پھر دو دو روپے پانچ پانچ روپے کا گلاس, اور ابھی جب کوئی پینے کو تیار نہیں ہے تو پلا رہے ہیں زبردستی. اس لیے پورے سال کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس کے لیے, لیکن یہ کہ خالی ان پانچ دس دنوں میں اس کو عبادت سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے. ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی آدمی فکر کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ درجات عطا فرمائیں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ
اب میری بھی اور آپ سب کی اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.